أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اتوار کا یہ درس کا پروگرام ایک عرصے سے ملتوی تھا، طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس کا التوا ہوا. آپ حضرات کی دعاؤں کے صدقے الحمدللہ اب میں کچھ کہنے کے لائق ہو گیا، تو دوبارہ یہ سلسلہ شروع کیا. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں دوام عطا فرمائے. اور یقیناً جہاں سے ہم نے گفتگو چھوڑی وہ آپ کے ذہن میں ہوگا، مسئلہ یہ تھا کہ نماز کی شرائط میں پہلی شرط ہے طہارت، پاکی. جیسا کہ مشہور ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے، تو نماز کی کنجی وضو ہے، طہارت اور پاکی. پھر ہم نے فتح و رضویہ کی روشنی میں یہ بتایا کہ وضو اور غسل میں جو کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں، بعض صورتوں میں تو نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل، اس کی ہم نے نشاندہی کی. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث اور محقق اور فقیہ تھے، جو بہت بڑا عالم ہو، اس کی انگلیاں قوم کی نبض پر ہوتی ہیں کہ بیماری کیا ہے، کہاں کہاں غفلت ہوتی ہے، وہ ساری باریکیوں کو ایک بہت فقیہانہ انداز میں بیان کیا. مسائل تو معروف ہیں، لیکن توجہ دلائی کے دیکھیے، جب تک جان کر وہاں پانی نہ پہنچایا جائے پانی نہیں جائے گا. جب پانی نہیں جائے تو ظاہر ہے کہ جن اعضاء کا دھونا وضو میں فرض ہے تو فرض ادا نہیں ہوا، اور غسل میں جن اعضاء کا دھونا فرض ہے اگر وہاں پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا. یہ تو آپ بچپن سے سنتے چلے آئے کہ ایک تل برابر جگہ بھی اگر خشک رہے وضو یا غسل میں تو وہاں غسل نہیں ہوگا اور یہاں وضو نہیں ہوگا. ساس سمندر سے نہا لیجئے، لیکن جہاں تک پانی پہنچانا فرض ہے وہاں پانی نہ پہنچا تو غسل نہیں ہوگا. جس پہ ہم نے نشاندہی کی کہ جب غسل کریں عموماً نل کے نیچے بیٹھ جائیں تو یہاں بغل میں پانی نہیں پہنچے گا جب تک کہ آپ نہ پہنچیں، اسی طرح ناف میں پانی نہیں پہنچے گا جب تک کہ آپ وہاں پانی نہ ڈالیں، اوپر سے پانی گزر جائے گا. یہ کان کی یہ اوپر ایک خلا ہے، دیکھیے اس کی بھی نشاندہی اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب تبیان الوضو میں کی ہے. یہ ذرا ہاتھ بڑھائیے، میں کان نہیں پکڑوا رہا آپ سے، یہ دیکھیں، ہاں یہ ہے نا، ایک آپ کو خلا نظر آ رہا ہے. تو الگ سے پانی لے کر جب تک نہیں پہنچائیں گے یہاں پانی نہیں پہنچے گا. جب پانی نہیں پہنچا تو ظاہر ہے کہ غسل نہیں ہوا. اچھا، وضو اس معنی کر ہو جائے گا کہ ہم نے یہ بتایا کہ وضو کا جو علاقہ ہے جس پہ پانی بہانا، یہ پیشانی کی جڑ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ. اور جو داڑھی والے حضرات ہیں کوشش کریں کہ پانی لے کر داڑھی میں خلال بھی کریں تاکہ اندر تک پانی پہنچ جائے. اور ان احتیاط کے بعد غسل کی احتیاطیں اس سے زیادہ. غسل میں کلی کرنا فرض ہے اور وضو میں کلی کرنا سنت ہے. اور پھر ہم نے اس میں ذیلی مسئلہ یہ بھی بیان کیا کہ وضو کرتے وقت مسواک کا استعمال بھی کریں کہ یہ سنت ہے, اور بغیر مسواک کا جو وضو ہو اور مسواک کر کے جب وضو کیا جائے تو اس کی اس نماز کا ثواب ان نمازوں سے کئی درجے زیادہ ہے جو بے مسواک کیے پڑھی جائے, کہ حضور علیہ السلام کی سنت. اور ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ مسواک کا جو عادی ہو نماز اور ثواب تو ہے اپنی جگہ, لیکن سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد آتا اور جان کنی جو ہے وہ آسان ہو جاتی. موت کا جو وقت ہے بہت کٹھن, کسی وقت ہم اسے عنوان بنا کر گفتگو کریں گے, تو وہ آسانی سے اس کی روح قبض ہوگی. اور یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کسی کی روح آسانی سے چلی جائے. تو یہ مسواک کی برکت بھی ہے, اور کئی باتیں اپنے اپنے موقع پہ انشاءاللہ گزارش کی جائیں گی. پھر اس کے بعد یہ گفتگو چلی پانی کیسا ہونا چاہیے. ہم نے عرض کیا کہ پانی مستعمل کیسے ہوتا ہے. بے دھلا ہوا ہاتھ اگر پانی میں چلا جائے تو اس پانی کو پینا بھی جائز نہیں, نہ اس سے وضو جائز, نہ اس سے غسل جائز. اب کیا کیا جائے, اس پانی کو پھینک دیا جائے, یہ پانی کا ضیاع. اور اس پر بھی ہم نے کافی گفتگو کی. کھانے پینے کی چیزوں کی حضور فرماتے قدر کیا کرو, ورنہ یہ قوم سے منہ موڑ لے تو دوبارہ واپس نہیں آتی. اب اس مستعمل پانی کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے, جیسے ایک لیٹر پانی اگر مستعمل ہو جائے تو اس میں دو لیٹر پانی ملا دیں تو وہ پاک ہو جائے گا. اب فرض کیجئے بہت بڑی بالٹی ہے, 25 لیٹر پانی اس میں آتا ہے. اب 25 اور ڈالنے کی تو گنجائش نہیں ہے. اس مسئلے کو غور سے سمجھ لیں. اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس برتن کو نل کے نیچے لگائیے, اور جب بالٹی سے بھرنے کے بعد پانی اوپر سے چھلک جائے تو پاک ہو جائے گا, اس لیے کہ پھر وہ بہتے ہوئے پانی کے حکم میں آ جائے گا. اس طرح وہ پانی پاک کیا جا سکتا ہے. اور اس پانی کو بھی جو مستعمل ہو کسی اور کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے, استنجا کرنے میں, کپڑے دھونے میں, اس میں اس پانی کا استعمال میں حرج نہیں. تو جب بھی پانی میں ہاتھ ڈالنا ہو تو ہاتھ کو اچھی طریقے سے دھوئیں. اور یہ مسئلہ اپنے یہاں خواتین کو ہی بیان کریں. جیسے ہمارے ہوتا ہے کہ خواتین جلدی میں ہوتی ہیں باورچی خانے میں, انہوں نے پانی لیا اسی ہاتھ سے دھلا ہو یا نہیں, لے کر کے آٹا گوند لیا, یا ایسے لے کے چلو میں سالن میں پانی ڈال دیا. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور پاکی اور ناپاکی کے مسائل ہمارے اسلام میں اتنے ہیں کہ شاید ہی کسی شریعت میں آپ سارے تقابل ادیان آپ دیکھ لیں, کیا پاکی کے مسائل جتنے مسلمانوں میں ہندو میں ہیں. ہندو تو اتنے پلید ہیں, وہ تو گائے کا پیشاب پیتے ہیں, گو ماتا کہتے ہیں کمبخت. اچھا یہ سمجھ میں نہیں آئی بات کہ گائے کو تو کہتے ہیں گو ماتا, بیل کو پتا جی نہیں کہتے کمبخت. یہ پتہ نہیں کیا بات, بھائی بیل کو پتا جی کہو, گائے وغیر گو ماتا ہے تو بیل کو بھی تو پتا جی کہو یا نہیں. یہ مقدس گائے ہے ان کے نزدیک. پاکی ناپاکی کا حال میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. حیدرآباد دکن کے دورے پہ تھا, تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی چیزوں کو کھانے پینے سے بچا کریں. ان کے یہاں ہمارے جیسے مسائل نہیں ہیں پاکی ناپاکی. میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ ایک حلوائی سامنے گائے کھڑی ہوئی پیشاب کری, اس نے بالٹی لگا دی, بالٹی میں لے کر اس نے باضابطہ مٹھائی پر چھڑکا پیشاب سارے. اب وہ مسلمان خرید کر کے کھائیں گے, لیجیے ان کے نزدیک تو مقدس ہے گائے. تو یہ صورتحال. تو جو مسلمانوں کے یہاں پاکی کے مسائل ہیں وہ کسی جگہ نہیں ملیں گے آپ. اور یہ جو انگریز قوم ساری دنیا تقریباً میں نے دیکھ لی ہے تو اتنی پلیت قوم ہے کہ اس کی صرف کھال آپ کو گوری نظر آتی جس پہ لوگ فدا. یہ تو بس میں بیٹھے ہوں گے کم وقت تو یہاں میل لگا ٹیشو پیپر لے کر تھوک سے اس کو میل کو نکالتے ہوں گے, یہ اتنے پاک لوگ. ہاں اور نہانا تو شاید ان کے باپ دادا نے کبھی نہایا ہوگا, وہ تو نہانا بھی نہیں جانتے. آپ دیکھیں یہاں سے لے کر باتھ روم سے لے کر اوپر تک ساری کاغذی کاروائی, مکمل کاغذ استعمال ہوتا. کھانا بھی کھائیں تو کاغذ کے رکابی, اور ٹائم نہیں ہوتا کہ دھوئیں, لہذا لپیٹ کر کے اس کو پھینک دیا جائے. یہ صورت حال ہے. یہ بظاہر چمڑی آپ کو گوری نظر آتی لیکن بڑے پلید لوگ ہیں, شاید ہی زندگی میں کبھی کسی نے نہایا. اور کبھی کبھی اخباروں میں یہ خبر چھپ جاتی ہے کہ فلاں آدمی نے زندگی میں پہلی مرتبہ نہایا, نمایاں ہوتا ہے وہ. آپ انٹرنیٹ پر دیکھیں تو شاید یہ خبر مل بھی جائے آپ کو کہ ایک آدمی نے باضابطہ اعلان کیا اور یہ بتایا کہ زندگی میں وہ پہلی مرتبہ نہایا ہے. تو یہ حال ہے ان کا. تو مسلمان تو پاک اور صاف, اور ان کا کام کس نے آسان کر دیا, آدمی نہائے دھوئے نہیں تو بدبو آتی, تو اب وہ سینٹ نکل گیا, بس نہائیں یا نہیں نہائیں سینٹ لگائیں, خوش پش کر لیں, بس خوشبو آنے لگ گئی, نکل جائیے, نہانے کی ضرورت نہیں. بہت پلید لوگ ہیں. اور پاکی ناپاکی اور پانی کے مسائل میں نے آپ سے بتایا, اعلی حضرت فاضل بریلوی کی تقریباً 2800 صفحات صرف طہارت پر ہے. تو کتنا بڑا عنوان ہے, اتنا جامع دین کوئی نہیں جتنا اسلام. اب میں نے عرض کیا تھا گفتگو ضمناً, وہ موقع نہیں کہ تفصیل, اعلی حضرت نے 200 قسمیں پانی کی گنوائی ہیں. ایک تو یہ کہ وضو یا غسل اس سے کیا جائے جس کو عرف میں پانی کہتے ہیں, جیسے کنویں سے نکال کر پانی غسل کریں, یا سمندر کا پانی, یا بارش کا پانی ہے, یہ سب پانی. جس کو عرف میں پانی نہ کہیں, مثال کے طور پر جیسے پانی میں کیوڑا ڈال دیا جائے, اور وہ اتنا ڈال دیا جائے کہ پانی کے عرف سے نکل جائے, تو اس سے یا کوئی اور چیز شربت لے لیں یا لسی اتنی پتلی ہو پانی کے مانند, تو اس سے وضو نہیں ہوگا. وضو پانی سے ہوگا جس کو عرف میں پانی کہتے ہیں. اور پھر پانی کی شرطیں ہم نے بیان کی کہ اس میں بدبو نہ ہو, رنگ اس کا سفید ہو, اور یہ تغیر کسی گندی چیز کی وجہ سے نہ ہو, اور اگر کوئی پاک چیز کی وجہ سے ہو تو وضو ہو جائے گا. جیسے پانی میں کوئی عطر کی شیشی گر گئی تو اس میں خوشبو پیدا ہو گئی. تو اب یہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پانی ناپاک, اس لیے کہ کسی پاک چیز کی وجہ سے یہ تغیر ہے, اس لیے اس سے وضو اور غسل جائز. کبھی کبھی نلکوں میں گدلا پانی آتا ہے, رنگ بدل جاتا ہے, ٹھیک, لیکن یہ پانی گدلا مٹی کے اثر سے ہوتا ہے, مٹی بنیادی طور پہ پاک, اس لیے اس سے غسل بھی کیا جا سکتا ہے اور وضو بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ پانی کے مسائل ذہن میں رہے, خصوصیت قدم مائے مستعمل, جو پانی وضو یا غسل میں استعمال ہو یا پینے کھانے میں, تو اس میں ہرگز بے دھلا ہاتھ اس میں نہ ڈالا جائے. جب بھی پانی میں ہاتھ ڈالیں تو دھلا ہوا ہاتھ ڈالیں. اچھا, کسی آدمی کا اگر ہاتھ دھلا ہوا ہے لیکن اس نے کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھونے کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالا, اب چونکہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے, تو اب ہاتھ کتنا ہی پاک ہو لیکن اس نے کھانا کھانے سے پہلے اگر ہاتھ دھونے کے لیے صاف پانی میں ہاتھ ڈالا, یہ مائع مستعمل ہو جائے گا, ٹھیک, کیونکہ کھانا کھانے کے لیے اس نے ہاتھ دھونے کی غرض سے پانی ڈالا. ویسے ہاتھ صاف ہے اور پانی دیکھا کہ کتنا گرم ہے تاکہ نہانے میں کوئی دشواری نہ ہو, ایسی صورت میں وہ پانی صاف. اور پانی اگر مستعمل ہو جائے تو بھی اس کو پاک کرنے کا ہم نے طریقہ بتا دیا. اب ایک فقہ میں بحث یہ چلی کہ یہ جو ہم وضو کرتے, تو وضو کرتے وقت اب یہ آزائے وضو سے پانی نکل کر کپڑوں پر چلا گیا, اس کا کیا ہوگا؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے پہلے تو فتویٰ یہی لکھا کہ یہ نجس ہے. اب اگر یہ نجس ہے تو جہاں جہاں وضو کرتے وقت پانی جائے گا یہ سارے کپڑے نجس ہو جائیں گے اگر وہ پانی نجس ہے. لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تحقیق یہ ہے, جو فتاوی رضویہ میں تلاش کریں تو مل جائے گی, کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے اس فتوے سے رجوع کر لیا تھا. تو اب ہم کیا کہیں گے اس کو, فقہ کی زبان میں کہیں کہ پانی جو وضو کرتے میں نکلتا ہے یہ طاہر تو ہے مطہر نہیں, یعنی پاک تو ہے یہ لیکن پاک کرنے والا نہیں, کہ کوئی آدمی وضو کا پانی جمع کر کے اس سے وضو کرے یہ جائز نہیں ہوگا. پاک تو ہے لیکن مطہر نہیں, پاک کرنے والا نہیں. اچھا اب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر امام اعظم نے فرمایا کہ یہ پانی نجس ہے تو خود امام اعظم کیسے وضو کرتے تھے؟ تو وہ کیا کرتے تھے, ایک چمڑے کا, جس کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ خواتین کھانا وغیرہ پکاتے تھے ایک ڈال لیتی ہیں کپڑا جس کو اپرن کہتے ہیں, وہ ایسا ایک کپڑا ڈال لیا کرتے تھے اور اس کے بعد وضو کر کے اسے اتار دیا کرتے تھے. ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پر ایک کتاب لکھی, ظاہر ہے کہ اس میں تقریباً 100 کتابوں کا مطالعہ کر کے وہ کتاب لکھی, تو بہت ساری باتیں پھر ہماری یہ سمجھ میں آئیں کہ شاید امام اعظم نے اپنے فتوے سے اس لیے رجوع کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ایسی بینائی عطا فرمائی تھی کہ کوئی آدمی اگر وضو کرے تو وضو کرنے میں حدیث میں ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ نکل جاتے ہیں, اور جو کلی کرتا ہے تو کلی سے منہ کے دہن کے گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ کسی آدمی کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تو اس کے پانی سے جو گناہ دھلتے اسے دیکھ لیا کرتے تھے. تو امام اعظم نے دیکھا کہ لوگوں کے عیب مجھ پر منکشف ہو رہے ہیں, پھر انہوں نے دعا کی. دعا کرنے کے بعد پھر وہ سلسلہ امام اعظم کا ختم ہو گیا. کوئی گمان یہ ہوا کہ شاید اس وجہ سے امام اعظم نے فرمایا کہ یہ پانی نجس ہے, اور بعض محدثین کو بھی اس میں سہو ہو گیا. قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ہم نے اپنی مسجد میں مشکات شریف کا درس شروع کیا, تو ظاہر ہے کہ جو مشکات کی شرح ہیں ان کو دیکھنے کا موقع ملا. تو کافی عرصہ گزرنے کے باوجود ایک محدث تک حضرت امام اعظم کا رجوع نہیں پہنچا, تو انہوں نے مشکات شریف کی شرح میں اس پانی کو نجس قرار دیا. لیکن بعد میں تحقیق کرنے پتہ لگا کہ یہ پانی نجس نہیں ہے, اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز ہو جائے گی, ورنہ تو نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا. جب آدمی وضو کرتا ہے ظاہر ہے کہ اس کے کرتا پاجامے پر اس کے چھیٹے تو پڑتے ہیں وضو کرنے کے, تو سارے کپڑے نجس ہو جائیں گے. اب پھر بات یہاں پہنچی کہ وہ پانی جو وضو سے نکلے وہ طاہر ہے, کپڑوں کو ناپاک نہیں کرے گا, اگر وہ کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز ہو جائے گی. ایک بات, اچھا جب آپ نے یہ سنا, ہو سکتا کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو, میں پہلے سے بیان کر دوں کہ بھی پانی میں ہاتھ ڈالنے سے جب پانی ناپاک ہو جاتا ہے مستعمل ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ میمن مسجد کا ہاؤس بنا ہوا ہے, اس میں سب لوگ چاروں طرف سے بیٹھ کر کے وضو کرتے ہیں. یہ بھی بتا دوں میں آپ کو, ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ کا فتویٰ یہ ہے, کوئی ہاؤس اگر اتنا ہو دہ در دہ 10x10 یعنی پانی کا پھیلاؤ 100 ہاتھ ہو, 10x10 تو 100 ہاتھ ہو گیا, اگر اتنا پانی کا پھیلاؤ ہے اس میں ہاتھ ڈالنے سے پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوگا. یعنی کوئی آدمی میمن مسجد آپ دیکھیے گا, اگرچہ یہ منع ہے, جیسے گرمی کا وقت ہو, ہماری یہاں بیر عرب یہ تو ہر جگہ ہے, گرمی ہوتی سب لوگ وضو کرتے ہیں, تو کوئی صاحب اس میں پیر ڈال کر کے ٹھنڈک حاصل کرنے پیر ڈال کر کے اور خوب مزے لیتے ہوتے ہیں ٹھنڈے پانی کے. اب ایسی صورت میں پانی پاک ہوگا یا نہیں, تو وہ پانی پاک ہے کیونکہ اس کا حجم 100 ہاتھ کے برابر ہے, 10x10 تو یہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. اسی طرح اب اس کو کر دیں 20x5, کوئی جگہ کم ہو اور وہ ہاؤس ایسا لمبائی میں ہو کہ 20 ہاتھ لمبا ہو 5 ہاتھ چوڑا ہو, وہ بھی 100 ہاتھ ہو گیا. اس میں بھی اگر کوئی وضو کیا جائے ہاتھ ڈال کر تو وہ پانی نجس نہیں ہوگا. اس طریقے سے پھر گولائی جو ہے اس کی وہ یہ 35.5 ہاتھ ہو گولائی. بہت سے ہاؤس گول ہوتے ہیں, اگر وہ اتنی گولائی ہو تو بھی وہ اتنا ہی حجم ہے پانی کا, لیکن یہ یاد رہے کہ اس طریقے سے اس کا پھیلا ہو, یعنی کہ اوپر تو 10x10 اور گہرائی زیادہ ہو تو وہ پانی پاک نہیں رہے گا, وہ نجس ہو جائے گا. اس طرح پھیلا ہوا ہونا چاہیے پانی. اگر 100 ہاتھ ہے تو اس میں ہاتھ ڈالنے سے, یا کوئی آدمی اس میں کلی کر دے یا ناک صاف کر دے تو پانی وہ ناپاک نہیں ہوگا زیادہ ہونے کی وجہ سے. یہ اہل سنت و جماعت کا گویا حنفی مذہب کا طریقہ میں بیان کر رہا ہوں, اور دوسرے لوگوں کے ہاں تو بہت گنجائش. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیعوں کا مذہب بیان کیا اپنی کتاب وقار الفتاوی میں. ان کا مذہب سنیے تو آپ بڑے حیران ہو جائیں گے, اور یہ کتاب موجود ہے میرے پاس, ہاں, اس لیے کوئی اسے جھٹلا نہیں سکتا. انہوں نے حوالہ دیا غالب جلاء العیون کا, شیعوں کی کتاب, کہ اگر مٹکے میں کتا منہ ڈال دے تو ان کے نزدیک وہ مٹکے کا پانی ناپاک, ہمارے نزدیک بھی ناپاک. یہ بتا رہا ہوں میں کہ ہم اہل سنت کے نزدیک پاکی ناپاکی کے مسائل کتنے حساس. اور ان کا مذہب یہ ہے جس کو فقہ جعفریہ کہتے ہیں, کہ کتے نے منہ ڈال کر مٹکے سے پانی پی لیا تو پانی ناپاک, اور کتے نے اگر مٹکے میں پیشاب کر دیا تو پانی پاک. اس کی دلیل کیا ہے سنیے, کہ کتے کے پانی پینے سے تو پانی کم ہوا نا, اور پیشاب کرنے سے پانی بڑھ گیا, تو بڑھ گیا تو کیسے ناپاک ہوگا. تو اس لیے عموماً ہم کہتے ہیں کہ دوسروں کے یہاں کے کھانے پینے سے بد مذہبوں کے پرہیز کیا کریں آپ, کہ ان کے یہاں پاکی ناپاکی کے مسائل ایسے نہیں جیسے اہل سنت و جماعت کے یہاں. بچنا چاہیے, اور حدیث شریف میں بھی ہے ولا تشاربک, ان کے ساتھ پیو مت, وا توا توا کے لوہم, ان کے ساتھ کھاؤ مت, ولا تو نا کے ہو ہم, ان کے ساتھ نکاح مت کرو, ولا تو سلو ماہم, ان کے ساتھ نماز مت پڑھو, ولا تو سلو علیہم و مرن, تو ان پر نماز مت پڑھو, ایا کم و ایا ہم, نہ تم ان کے پاس جاؤ نہ وہ تمہارے پاس آئے, کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں وہ فتنے میں ڈال دیں. اس لیے کھانے پینے کی خود سے چیزوں سے بچنا چاہیے. اب اور ہم اس گفتگو کو آگے لے جائیں, جو بڑے لوگ مشہور ہیں, گھر میں کھانا نہیں کھاتے, ہوٹل میں کھانا کھائیں گے. گھر میں ان کی بیگم ہیرے جواہرات کا بھی سالن پکاتے نہیں کھائیں, ان کو مزہ آئے گا بنسر روڈ کے کباب روٹی میں, وہاں جائیں گے, وہاں اتنا رش ہوتا ہے جیسے مفت بٹ رہا ہو. بڑے بڑے ہوٹلوں میں جائیں گے, اتنا زر کثیر خرچ ہوتا ہے ہوٹلوں میں کھانے میں, لیکن لوگوں کو مزہ ہوٹل کا ہی لگا ہوا ہے. اچھا, بیگم کو بھی چین نہیں آتا جب تک کہ ہوٹل نہیں جا. ہر آدمی کو ایک آدھ ہفتے میں 1-2 دن ہوٹل ضرور جانا پڑتا. آپ نہ بھی جائیں تو اب وہ بیگم کا آرڈر جب آ جائے تو آپ کو جانا پڑتا ہے. اکبر الہ آبادی کہتے تھے اکبر ڈرتے نہیں جرمن کی فوج سے, مگر شہید ہو گئے بیوی کی نوچ سے. جرمن کی فوجیں جب فتح کرتے ہوئے بڑھ رہی تھیں تو اکبر کہتا تھا اکبر ڈرتے نہیں جرمن کی فوج سے, مگر شہید ہو گئے بیوی کی نوچ سے. کہاں تو جرمن کی فوج سے نہیں ڈر رہے. اب بتائیے مجھے یہ پاکی ناپاکی والے مسائل جن کا میں نے ابھی ابتدائی حصہ بیان کیا, کیا یہ کھانے پینے کے سامان بنانے والے ہوٹلوں میں کیا اس کو ملوث رکھا جائے گا؟ نہیں رکھا جائے گا. اب یہ بات ہم کرتے ہیں, ہماری عوام جو کھانے پینے کی وہ ہو گئی تو کہتے ہیں بھائی مولانا آپ کے پاس بیٹھے نا تو آپ بڑا مشکل اسلام بیان کرتے ہیں. ساری دنیا میں جہاں میں دورے کرتا رہا مسلمانوں کو یہی شکایت, آپ جو اسلام لائے ہو وہ بڑا مشکل ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ بازار کا ذبیحہ آپ استعمال نہیں کریں, لیکن لوگ کھاتے مزے سے, اور اس پہ تماشا تو یہ ہے کہ 11ویں کی نیاز بھی اسی گوشت پر بریانی پکا کے دی جاتی, 12 ربیع الاول شریف میں بھی وہی تقسیم ہوتا. اب وہ کیا ہوتا ہے, یہ میں نے سنی سنائی بات نہیں کر رہا, بلکہ پورا وقت لگا کر میں پورے یہ جو کیا نام ہے مذبح خانے ہیں ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جا کر مرغی کیا ہیں, وہ ایسے لٹکتی ہوئی آ رہی ہیں. یہ پنکھا لگا ہوا ہے چھری کا, اس نے بٹن دبا دیا, بسم اللہ اللہ اکبر, بس اب یہ پنکھا چل رہا, ساری گردنیں اڑ رہی ہیں, اور نکال کر کے ایک مشین میں ڈال دیتے ہیں, وہ گھومتی ہے جیسے کپڑے دھونے والی مشین, سارے پر وغیرہ اس کے نکال دیتی, لیجیے اس کے پیس ہونے کے بعد وہ آگے چلے جاتی, ساری دنیا اسے کھا رہی. اور مشہور ہے حج میں البیک ایک کھانے کا ادارہ ہے, البیک مشہور ہے کہ یہ بڑا حلال بیچتا ہے, تو میں تو افسوس کرتا ہوں کہ لوگ احرام باندھے ہوئے ہیں البیک کی مرغی کھا رہے ہیں, اور میں نے البیک جا کر دیکھا تو یقین جانیے کہ اس کے جو پیکٹ ہے اس پہ لکھا ہوا تھا برازیل, وہ مرغیاں برازیل سے آئیں تھیں. تو برازیل والوں کا کیا دماغ خراب ہوا ہے کہ 10 لاکھ مرغیاں ذبح کر کے سعودی عرب دے, ہم تو اس سے بھی مطمئن نہیں جو البیک ہے, اس لیے ان سب سے بچنا چاہیے. اچھا دوسری بات کیا ہے کہ جو دیسی طریقے سے ذبح ہو وہ سعودی عرب میں آپ کو 10-12 ریال روپے کلو ملے گی, اور یہ ملے گی 6 ریال یا 5 ریال, تو ہوٹل والا وہ پکائے گا جو سستی ہو یا مہنگی والی پکائے گا, جب سستی ہوگی وہ پکائے گا اور آپ کو دے رہا ہے, سب لوگ آرام سے کھا رہے ہیں, مونچھوں کو تاؤ دے کے اڑ جاتے ہیں احرام باندھے ہوئے. بالکل اس معاملے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. میں جب بھی باہر کے دورے پہ جاتا ہوں کوئی اپنا کمال نہیں بتا رہا میں, بالکل میں گوشت کھانا ہی چھوڑ دیتا ہوں, پر دال سبزی بھائی آدمی اس سے بھی جی سکتا ہے, یہ ضرور نہیں ہے کہ مرغا اور بکرا ہی کھائے تو آدمی کا پیٹ بھر سکتا ہے, دال روٹی سے بھی بھر سکتا ہے, صاف ستھرا اپنے گھر میں پکائیں کھائیں. اور لوگوں سے کہا جائے تو وہ ایسے مسائل سننے کے عادی نہیں, تو یہ کہتے ہیں مولانا آپ کا اسلام بڑا مشکل ہے. اچھا وہ اسلام صحیح ہے, دوسرے کیا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے. یہ سعودی علماء جو یورپ میں یا امریکہ میں, ان کمبختوں نے یہ طریقہ نکالا عوام میں, یہ کہا کہ بھئی وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے نا, جب کھانا پک کے سامنے آئے تو تم بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. کتنا آسان طریقہ نکالا, کیا ضرورت جا کر ذبح کریں اور کھال نکالیں یہ کریں, بس انہوں نے نہیں پڑھا نا بسم اللہ, آپ پڑھیں بسم اللہ اور آپ کھولیں آپ کھا لیا کریں. لوگوں نے کہا یہ تو بہت آسان طریقہ ہے, لیجیے سو لوگ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا رہے ہیں. آپ شرعی مسئلہ سنیے کیا ہے, شراب حرام ہے اور ہمارے نزدیک قطعی حرام ہے, بعض کہتے ہیں ظنی حرام ہے, ہم اس کو قطعی حرام کہتے ہیں, اور اگر کوئی شرابی پکڑا جائے تو شرعی سزا ہے کہ اس کو 100 درے لگائے جائیں. تو اگر کوئی آدمی شراب پر بسم اللہ پڑھ کے پی لے وہ کافر ہو جائے گا, حرام پر اس نے بسم اللہ پڑھا وہ کافر ہو جائے گا, تجدید ایمان تجدید نکاح کرنا پڑے گا اس کو. اب مجھے بتائیے اگر حرام گوشت کوئی بسم اللہ شریف پڑھ کے کھائے تو یہ سعودی مولویوں نے کتنوں کا ایمان چھینا, بتائے غور فرق. اور ایک یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ بھائی وہ اہل کتاب کا ذبیحہ جو ہے نا وہ حلال. اچھا اب یہ تو پوچھے کہ اہل کتاب پڑھتے کیا, ہم نے انسائیکلوپیڈیا میں دیکھا, لوگوں سے پوچھا ہمیں ملانے کے, یہودی کیا معروف یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ ذبح کریں تو وہ گوشت حلال. ہم نے کہ یہودی سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں جانور ذبح کرتے وقت, تو یہ یہودی جو پادری تھا اس نے کہا ہم جانور ذبح کرتے وقت, اس کو قرآن مجید نے بھی فرمایا کہ یہودیوں میں ایک جماعت وہ ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتی, تو کہا ہم عزیر علیہ السلام کا نام لیتے ہیں جانور ذبح کرتے وقت. اب عزیر علیہ السلام کا نام لے کر جانور ذبح کیا جائے تو جانور کیسے حلال ہوگا, لیکن لوگوں میں یہی مشہور ہے کہ جناب وہ یہود اور نصارا میں نکاح بھی جائز ہیں اور ان کا گوشت بھی جائز. نکاح جائز ہونے کا مفہوم یہ ہے بھائی کہ حرام کاری نہیں ہے, مگر میں بتاؤں کہ اس کے نکاح کی ہلاکتیں آپ کو معلوم ہیں کیا. آخری مرتبہ جب میں امریکہ گیا اسی طرح کے نشست میں مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ ایک مسلمان نے عیسائی عورت سے شادی کر لی پر وہ بیمار پڑ گیا, اور بیمار پڑنے کے بعد قریب المرگ ہو گیا. اس عورت نے جہاں ان کا دفتر ہے وہاں جا کر لکھوایا میرا شوہر اگر مر جائے تو عیسائیت کے مطابق اس کی تدفین ہوگی, مسلمان نہیں لے جائیں اس کو کہ نہلائیں اور کفن دیں اور دفنائیں. اب کیا ہوا جب وہ مرا تو وہاں تو قانون کی بالا دستی ہماری طرح تھوڑی, لکڑ ہضم پتھر ہضم, اس کی لاش اٹھا کر کے پولیس لے گئی, لے جا کے گرجے میں پہنچا دیا, اور بالکل عیسائی طریقے پہ اسے دفن کیا گیا، نہ نماز جنازہ نہ اس کی قبر۔ اب کہ بتائیے کتنا نقصان ہے یہ کہیں اور شادی کرنے کا، یہ تو یہ دوسرا۔ اب ہم سب کام کاج کے لوگ ہیں، بچوں کو کون سنبھالتا ہے؟ بھائی خواتین سنبھالتی ہیں یا نہیں؟ اور میاں تو لاکھ مسلمان ہیں، لیکن خواتین اگر عیسائی ہوں تو وہ تعلیم کون سی دے گی بچوں؟ عیسائی، ان کے بچے عیسائی اور یہودی ہو رہے ہیں۔ اب ہم آپ کے پاس ٹائم نہیں، دفتر یا کام دھندے میں ہیں، معاش کی تلاش میں، تو بچے تو بیگم کے سپرد ہوئے نا، جو اس کا مذہب ہوگا وہی بچوں کا ہوگا۔ وہ عیسائی اسکولوں میں پڑھائے گی، یہودی اسکولوں میں پڑھائے گی، تو بچوں کو کیا پڑھائی ہوگی؟ عیسائیت یہودیت کی پڑھائی ہوگی تو بچے مسلمان رہیں گے کیسے؟ یہ لوگوں نے اس کو مشہور کیا ہوا ہے کہ اہل کتاب میں نکاح جائز، تو اس کا جائز کا مفہوم جو ہے نا اس کو الگ رکھتے، اس کی ہلاکتیں ملاحظہ فرمائیے کیا ہے۔ اور مسلمانوں کے قبرستانوں میں گیا ہوں میں وہاں اس غرض سے کہ چلی مسلمانوں کے لیے فاتحہ پڑھی جائے، یا کسی کا انتقال ہو گیا جاننے والے کا تو اس کی قبر پہ چلے گئے۔ تو عجیب عجیب طریقے ہم نے دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالوں پر رحم فرما۔ جب ہم سے امریکہ یا یورپ والے پوچھتے مولانا یہاں میں اور پاکستان میں کیا فرق ہے، تو میں دو جملے کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی وہاں یہ، وہاں جان خطرے میں یا ایمان خطرے میں۔ اب آپ تجویز کر لو کیا ہے، جان بچانی ہے ایمان بچانا ہے؟ تو اگر ایمان بچانا ہے تو آ جاؤ پاکستان، جان بچانی ہے تو یہیں رہو، لیکن اس کی ہلاکتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے۔ اور یہ عجیب عجیب پاگل لوگ ہیں، یہ عیسائی یہودیوں کا حال دیکھیے، ان میں بعض لوگ کیا وصیت کرتے ہیں کہ ہمیں دفنائے نہیں جائے۔ میں نے دیکھا قبرستان میں دیواریں بنی ہوئی ہیں اور دیواروں میں کوئی چیزیں ایسی لگی ہوئی دیکھی، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی بعض لوگ وصیت کرتے ہیں کہ ہمیں دیوار میں رکھا جائے، یعنی قبر میں نہیں رکھا جائے، تو ان کو دیوار میں رکھتے، دیوار میں قبر بنا کر وہاں رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ تو الحمدللہ پاکستان میں کم، ان تمام معاملات سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ اسپین میں گیا، کتنا بہترین ملک تھا اسپین کا، اتنی ترقی کی تھی اس نے کہ آج اس کا میوزیم دیکھیں تو بڑے بڑے خطرناک قسم کے آپریشن اسپین میں ہوئے، ابھی تک آلات موجود ہیں۔ اتنی ترقی کی تھی اسپین نے، مسلمانوں کے ملک نے، کہ بڑے بڑے ملک جو تھے ترقی یافتہ ان کو پیچھے کر دیا۔ 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، اور مسلمانوں کے بغرضی سے پورا اسپین اندلس مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اور ایک بات اور سمجھنے کی ہے، جو آدمی ذرا سمجھنا چاہے، بھئی آپ دیکھیں کہ انگریز تو ہندوستان میں بھی آیا، مگر انگریز نے ہندوستان میں خواجہ غریب نواز کا مزار تو نہیں ڈھایا۔ قبرستان ہمارے اب بھی موجود ہیں، سارے بزرگوں کے قبرستان، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آئی بات، اور میں نے سمجھنے کی کوشش بھی کی لیکن سمجھ میں نہیں آئی بات، کہ اسپین جب مسلمانوں کے ہاتھوں سے گیا، ساری مسجدیں بھی ختم ہو گئیں اور سارے مزارات بھی ختم ہو گئے، ساری مسجدیں مسمار کر دی گئیں۔ پھر میں گیا وہ جو مشہور مسجد ہے مسجد قرطبہ، کوئی 18 گھنٹے کا سفر کر جب میں وہاں گیا، تو یہ اپنے میں لباس میں تھا، شیروانی اور ٹوپی میں، جیسی وہاں پہنچا 3-4 موبائلوں نے آ کر کے مجھے گھیر لیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں بھائی، یہی گمان ہوا کہ بھائی یہ پاسپورٹ مانگیں گے مجھ سے، پاسپورٹ دکھا دوں گا، میرے پاس ویزا ہے۔ تو وہ کچھ نہیں، بس میرے ساتھ چلنے لگے۔ تو میں نے کیا کیا، جب اسپین کی جو مسجد دیکھی قرطبہ، تو میں نے سوچا کہ یہ اس عالیشان مسجد کو تصاویر بنائی جائیں، اور ظاہر ہے کہ غیر جاندار چیز کی تصویریں بنانے میں حرج بھی نہیں۔ میں نکل گیا کیمرہ تلاش کرنے، اچھا کیمرہ کبھی میں نے استعمال ہی نہیں کیا، مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی، لوگ مجھ پر تو استعمال کرتے رہے کیمرہ، میں نے کبھی استعمال نہیں کیا۔ اب میں ڈھونڈتا رہا، کسی دکان میں گیا تو پولیس والے اندر، کیا دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں، کیوں میری نگرانی کر رہے ہیں، مجھے بہرحال وہ کیمرہ ملا نہیں۔ پھر میں نکل گیا، وہ پھر میرے پیچھے، تو میں نے اپنے لوگوں سے کہا جو میرے ساتھ تھے جو اسپینش جانتے تھے کہ بھئی چلو اب مسجد کے اندر دیکھتے ہیں جا کر۔ یہ انہوں نے سنا تو انہوں نے اپنے موبائل پہ اندر پولیس والے کو اطلاع کر دی۔ جیسے ہی ہم اندر گھسے تو 12-14 پولیس والے پہلے سے تیار تھے، جیسا لگتا ہمارے استقبال میں تیار تھے۔ جب وہاں گئے تو وہاں جاتے انہوں نے کہا پہلے تو ٹکٹ لیا مسجد، ہمارے مسلمانوں 11 یورو کا ٹکٹ لیا ہم نے اپنی مسجد دیکھنے کے لیے۔ ہزاروں آدمی اس مسجد کا وزٹ کرتا ہے، اتنی مشہور ہے دنیا کی مسجد قرطبہ۔ جب وہاں گئے تو آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ مسجد نبوی اس کی نقل ہے. اتنی عالیشان مسجد بنی ہوئی ہے وہ, اس کے چھت کا نقش و نگار دیکھیے آپ, اللہ اکبر, دنگ ہو جائیں کہ وہ بظاہر غیر ترقی یافتہ زمانہ تھا لیکن کتنی شاندار مسجد بنائی. یہ جو مسجد کے چار ستون ایک جگہ جہاں جمع ہوتے ہیں, جیسے مسجد نبوی شریف آپ دیکھا ہوگا, اس کے لوٹ کو سنبھالنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ وہاں چار ستونوں کے درمیان ایک جتنی یہ محراب ہے اتنا کمرہ بنا ہوا. ہم نے پوچھا لوگوں سے یہ کمرہ یہاں کائے کے لیے بنا, تو کہا یہ اعتکاف کرنے والے لوگوں کے لیے بنایا گیا. اور ہر جگہ انہوں نے بت لگا دی, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا بت بنا کر کے, اور اس کو ایسا انہوں نے ڈھال دیا کہ کوئی اگر وہاں جائے تو یہ سوچے یہ کبھی مسجد نہیں تھی, شروع سے یہ گرجا رہا ہوگا. اس طریقے سے انہوں نے اس کو وہ کیا. اور ہمیں اور آپ کو ذہنی طور پر اذیت دینے کے لیے کیا کیا انہوں نے, یہ محراب عموماً آپ دیکھیں مسلمانوں کے محراب کوئی چیز لکھی ہوتی نا, یہ عموماً مسجدوں میں آیت الکرسی لکھی ہوتی یا سورہ حشر کی آخری آیات, یہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں پورے محراب پر, اور یہاں سائیڈ میں بھی قرآن آیتیں لکھی ہوئی ہیں, اور اس کے نزدیک بینچیں بچھی ہوئی ہیں, اور عیسائی اپنے سجدے کر رہے ہیں, اپنی عبادت کر رہے ہیں. اب جب وہاں گھسے تو ہمیں پکڑ کر کے پولیس افسر نے کہا کہ دیکھیے جناب پریئر نو الاؤ, آپ نماز یا دعا نہیں کر سکتے مسجد میں, پہلے تو آپ ایسا کریں کہ جوتا پہن کر کے جائیں, یہ مسجد نہیں. تو میں نے ان سے کہا بھائی یہ تو میری مرضی ہے, میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں, میں تو جوتا اتار کر جاؤں گا. ان کے نزدیک یہ تھا کہ جوتا اتار کر گئے آپ تو یہ لگا کہ ابھی بھی مسلمانوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ مسجد, ان کا جوتے پہن کے جائیں آپ تاکہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ یہ مسجد نہیں. میں نے کہا نہیں, میں جوتے اتار کر جاؤں گا. چل جوتے اتار لے کے اس نے کہا یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہاں نماز الاؤ نہیں ہے, کبھی آپ کو عبادت کرنے لگ جائیں تو یہ الاؤ نہیں. جب ہم اندر گئے تو جو ہمارے ساتھ آئے تھے میزبان ہمارے, وہ گجرات کے رہنے والے تھے, ایک عرصے سے اسپین میں رہتے تھے تو اسپینش زبان وہ جانتے تھے. تو مجھ سے ایک پنجابی بھائی نے کہا شاہ صاحب میں نے اتھے اذان دیندا بڑا شوق. میں نے کہا بھائی آگ دے بھائی اذان, مگر میں نے کہا کہ دیکھ بھائی وہ ذرا مختصر والی آنکھ نا, کہیں مکہ والی مت آپ دینا کہ یہ پکڑ لیں. اب وہ جذبات کو قابو نہیں رکھ سکا بیچارہ, کھڑا ہو گیا اور اس نے بڑی لمبی اذان شروع کر دی. میں اس کا اذان کہنا تھا کہ پیچھے سے نا پولیس افسر نے اس کو گریبان سے پکڑا اور زور سے کھینچا. اس کا پہلے نہیں بتایا تھا میں نے کہ یہاں عبادت نہیں کرنی. تو پھر اس نے تین چار نے مل کر کے کہا کہ یہ ہمارے مولانا پاکستان سے آئیں اسی مسجد کو دیکھنے, آپ ان کو الاؤ کر دیں کہ یہ دو رکعت نماز پڑھ لیں. انہوں نے کہا نہیں, قانوناً یہاں نماز پڑھنا الاؤ نہیں. اب اندازہ لگائیے مسلمانوں کی مسجد ہے اور مسلمانوں کو اذان کہنا جو ہے وہاں اب ان کے نزدیک جائز نہیں رہا. پھر اس کا جو مرکزی دروازہ دیکھا ہم نے تو ایک محراب جیسی بنی ہوئی تھی. پھر پوچھا مسلمانوں سے یہ کیا ہے, تو ان کا یہاں اذان کہی جاتی تھی. وہاں انہوں نے کیا کیا کہ وہ جناب اس اذان کہنے والی جگہ جو مخصوص تھی وہاں انہوں نے اپنا وہ لگا دیا عیسائیوں کا نشان سلیب, اور اس کے اوپر بھی ایک سلیب لگا دیا. پوری مسجد میں سلیب لگے ہوئے, بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ مسجد نہیں تھی, یہ شروع سے گرجا ہی تھا. اتنی بدبختی عیسائیوں نے دکھائی. اتنے بڑے بڑے بزرگان دین وہاں گزرے ہیں, کسی کا مزار سلامت نہیں, سب کو برابر کر دیا. اور جتنی مسجدیں بچ گئیں ان کے نزدیک انہوں نے باڑ لگا دی, چاروں طرف ڈینجرس عمارت قرار دے دی کہ بھئی یہ 800 سال پرانی ہے, اندر مت جائیے, ہو سکتا ہے گر جائے. تو مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے مسجد میں جانے کی, چاروں طرف سے تار لگا دیے, آپ دیکھ بھی نہیں سکتے اس عمارت کو, اتنے دور آپ کو رکھتے. اور پرانی بستیوں کو انہوں نے باقی رکھا ہوا ہے, ایرو بنے ہوئے ہیں, جیسے ہم کتابوں میں پڑھتے امام ترتوسی, ترتوس وہیں ہے اسپین. تو جب ہم گزرے کرتوا کے لیے تو ایک ایرو بنا ہوا تھا ترتوس, ایک آبادی تھی بہت بڑی اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ترتوس. تو یہ آبادیوں کے نام انہوں نے ابھی باقی رکھے ہیں. جیسے مسجد قرطبا کے ارگے جو علاقہ تھا, یہاں شاہی محلات تھے, اس کا نام شروع ہی سے مدینہ تو زہرا, تو ابھی بھی اس کا نام وہاں لکھا ہوا ہے مدینہ سو زہرا. بس اور ایک ہے الحمرہ، وہ ہم اتنے دور گئے، پورا دن سفر میں لگ گیا، جب وہاں پہنچے قرطبہ، یہ کیا کہتے ہیں غرناطا، یہ غرناطا کی فتح بھی ایک مسلمانوں کا بہت بڑا ایک تاریخی باب ہے، کیسے غرناطا مسلمانوں نے فتح کیا، شاہی محلات وہاں شہر میں ہم گئے تو ایک دیکھا کہ بہت عالیشان مسجد بنی ہوئی، ہم نے کہا کہ شاید یہ مسجد ہوگی، جب گئے تو وہاں دیکھا کہ وہ بھی گرجا میں منتقل ہو گئی، یہ جو محراب ہے اس محراب پہ انہوں نے اسٹیج بنا دیا شادی ہال کی طریقے سے تاکہ دولہا دلہن کو وہاں بٹھایا جائے، وہاں ہم نے فوٹو کھینچنے کی کوشش کی، انہوں نے روک دیا کہ صاحب یہاں فوٹو مت کھینچیے، کہ آپ ہم کو بدنام کریں گے جا کر کے کہ آپ نے مسجد کو گرجا بنا دیا، یہ بھی ڈر ہے انہیں، تو جتنی مسجدیں سب گرجا میں منتقل ہو گئی، اب ہمیں ظہر کی نماز پڑھنی کہاں پڑھی جائے، اب ڈھونڈا تو کسی نے بتایا کوئی جتنا مکان ہوتا 120 گز یا 150 گز، اتنے گز پہ سعودی کچھ لوگ وہاں رہتے ہیں، انہوں نے ایک مسجد بنائی، بمشکل تمام غرناطا میں وہ مسجد ہمیں ملی جہاں ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد چلے گئے الحمرہ جو شاہی محلات تھے جس زمانے مسلمانوں کی حکومت تھی، وہاں جب پہنچے تو آپ یقین جانی وہ ایسے محلات مسلمانوں نے بنائے کہ جیسے لگتا یہی تھا کہ اب یہ ہمیشہ مسلمانوں کے پاس رہیں گے اور قیامت تک انہی مکانوں میں رہنا ہے انہیں، ایسے نقش و نگار کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو، حالانکہ وہاں کوئی یہ واٹر سسٹم نہیں، لیکن دیکھا تو کمروں میں فوارے لگے ہوئے ہیں، پانی پہاڑوں پر لے کے وہاں سے چھوڑتے ہیں تو یہ فوارے جو ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں، یہ سارا مزین، اور جو محلات تھے اس پہ، یہ تو میں احتیاطاً بتا رہا ہوں، کم سے کم 100,000 جگہ یہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ لا غالب الا اللہ، یہ لکھا ہوا کہیں کہیں کلمہ طیبہ بھی لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام دیواریں اس عبارت سے بھری ہوئی ہیں، سب جگہ یہ لکھا ہوا، اور وہاں بھی جو شاہی محلات کی مسجد تھی جہاں بادشاہ وغیرہ نماز پڑھتے تھے وہاں ہم گئے، اس کو بھی انہوں کم وقتوں نے گرجا میں منتقل کر دیا، اس کو بھی گرجا بنا دیا، ہر مسجد کو انہوں نے گرجا بنا دیا، اور مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ جانے کے بعد اس کا یہ حال ہوا، تو میں یہ کہہ رہا تھا بات یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ ہندوستان میں بھی انگریز آیا تو مسجدیں تو قائم ہیں اور مزارات بزرگان دین کے قائم ہیں، لیکن اسپین میں جب انگریز گھسا اس نے وہ مظالم کیے کہ مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنایا، تو بنانے کے بعد میں جو مسلمان جھوٹ کہنے لگے جی ٹھیک ہے ہم مسلمان ہو گئے جان بچانے کے لیے، اور یہ کہنا ایک حد تک جائز بھی ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں کا ہم عیسائی، تو انہوں اس کو نہیں چھوڑا بلکہ عیسائیوں کو خنزیر کھلایا، کہنے اچھا اگر تم عیسائی ہو گئے تو خنزیر کھاؤ، ہم دیکھیں گے تم کیسے عیسائی ہوئے، یہ مظالم انہوں نے کیے، لاکھوں آدمی ظاہر ہے ہجرت کر کے چلا گئے، کچھ تہذیب ابھی بھی مسلمانوں کی وہاں اس معنی کر باقی ہے کہ نام ابھی بھی ان میں کچھ نہ کچھ مسلمانوں والے، میں یوسٹن میں تھا ایک موبائل ٹیلی فون کی دکان میں، ایک بڑے میاں کو ایک نوجوان نے بلایا مدینہ، میں نے کہا یہاں کون آ گیا دعوت اسلامی کا، کہتے ہیں مدینہ مدینہ، تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے اس سے پوچھا کیا ہے بھائی، کہنے لگے یہ نام ہے ہمارے ابا دادا نے رکھا تھا، وہ مسلمان تھے ہمارے تو ہمارا نام انہوں نے مدینہ رکھا تھا، تو ابھی بھی اس کے آثار اسپین میں ملتے ہیں، یہ پتہ لگتا ہے کہ زمانے میں مسلمان یہاں تھے ناموں سے اور بھی کچھ معاملات سے، اچھا یہ تعجب ہوگا آپ کو کہ امریکہ کا دورہ کریں تو امریکی مسلمان آپ کو مل جائیں گے وہاں کے عیسائی، یورپ میں بھی یورپین آپ کو مسلمان مل جائیں، اسپین میں علاقائی ایک مسلمان بھی نہیں ملے گا جو اسپینش ہو اور اس نے اسلام قبول کر لیا، کئی وزٹ ہم نے کیے تو ہمیں دو ملے وہاں کے مسلمان، ایک بوڑھے تھے جن کی عمر کوئی تقریباً 65 سال کی تھی اور ایک ان کا بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 12-14 برس کی تھی، یہ وہ تھے جو عیسائی تھے اور اسلام قبول کر لیا، لیکن وہاں کے رہنے والے لوگوں میں مسلمان نہیں، یعنی اتنے مضبوط ہیں اپنے مذہب پر کہ وہ مسلمان ان میں نہیں ہوئے، تو یہ یوں تباہ ہوا جناب مسلمانوں کا, مسلمانوں کا یہ ملک. اب مجھے یاد نہیں رہا گفتگو کہاں سے چلی تھی صاحب, میں عرض کر رہا تھا کہ پاکی ناپاکی کے مسائل جو مسلمانوں میں, کسی مذہب میں یہ نہیں. جانور کا مسئلہ دیکھ لیں آپ, یہ کسی میں نہیں. اچھا اب میں یہاں پہنچا ایمسٹرڈم ہالینڈ, یہاں کے کچھ ہوٹل والوں نے کہا مولانا ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بھائی بازائے آپ کی محبت سے ہم تو دعوت نہیں کھاتے, ہاں یہ ہے کہ چائے پلا دیں آپ. کہنے لگے چلیے چائے پی لیجیے آپ. جب گئے تو یہ سب مسلمان تھے, تو انہوں نے میرے سامنے اعتراف کیا کہ آپ جو مسائل بیان کیا, جیسے میں نے کہا نا کہ آپ بڑا مشکل اسلام لائیں, دوسرے لوگوں نے تو اسلام کتنا آسان کر دیا کہ بھائی اگر گوشت ذبح نہیں ہوا تو بسم اللہ شریف پڑھ کے کھا لو, کتنا آسان اسلام ہو گیا. انہوں نے میرے سامنے اعتراف کیا کہنے آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے, تو میں نے کہا بھائی میں اس لیے نہیں کھاتا کہ مجھے شبہ ہے کہ یہ گوشت حلال ہے یا نہیں. اچھا انہوں نے کہا ہم اگر خود ذبح کر کے دیں تو کھائیں گے. میں نے کہا نہیں, جب بھی نہیں کھاؤں گا میں, اس لیے کہ جو بیٹھے ہوں گے تو وہ یہ کہیں گے مطلب ان کے یہاں تو آپ نے گوشت کھایا تو ہمارے یہاں کیوں نہیں کھا رہے ہیں. یہ بلا وجہ کی بحث چلی. پھر خود انہوں نے قبولا, کہنے لگے جی ہماری دکان ہے ہوٹل, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بھنی ہوئی مچھلی اور مرغی یہ بیچتے ہیں. تو کہنے لگے مولانا بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ الگ تیل کی کڑھائی مچھلی کے لیے ہو, خنزیر کو تلنے کی الگ کڑھائی ہو, مرغی کی الگ ہو. رش اتنا ہوتا کہ سب کو ایک ہی تیل میں تل کے دے دیتے, مرغی بھی اسی میں تلی جا رہی ہے, خنزیر بھی اسی میں اور مچھلی بھی اسی میں, لیجیے کھائیے مزے سے. کہنے ہمارے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے کہ کڑھائی بدلیں. پھر اس کے بعد یہ کرنے کے بعد جو تیل بچ جائے اس کو بھی وہ کنستر میں محفوظ کرتے ہیں اور اس کو وہ یہ کریم بنانے والے لے جاتے ہیں. یہ جو بیوٹی پارلر میں استعمال ہوتی ہیں نا کریمیں, یہ سب اس تیل کو جمع کر کے اس سے بنتی ہیں, یہ وہ بھی پھینکا نہیں جاتا. کہنے لگے اس کے بھی بڑی بڑی کمپنیوں والے آتے ہیں اور یہ جو جلا ہوا گھی اور تیل ہے یہ ہم سے لے جاتے ہیں میک اپ کا سامان بنانے کے لیے. تو لیجیے کروائیے میک اپ. اب تو عورتیں مردوں نے بھی میک اپ شروع کر دیا ہے صاحب, پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے یا نہیں. ہاں لڑکے بھی جاتے ہیں میک اپ کرانے کے لیے. پہلے تو آپ یہ سنتے تھے کہ بھائی خواتین ہی میک اپ کرتے ہیں, اب تو لڑکوں نے بھی میک اپ کروانا شروع کر لیا, سمجھے نا. ہاں ایک نکام ہم گئے تو اس کے بعد پتہ یہ لگا کہ وہاں سے کہ وہ دوسرے دن طلاق ہو گئی. ہم نے پوچھا بھائی کیوں طلاق, کہنے لگے صاحب تو میک اپ کر کے لیا تو لگ رہا تھا کہ جوان, جب گھر آئی تو پتہ لگا کہ وہ تو بڑھیا, میک اپ نے جوان کر دیا. دو دن شادی چلی, تیسرے دن ختم ہو گئی. یہ لیجیے کروائیے جناب میک اپ. تو یہ سامان تک حلال چیزوں کے نہیں ہیں. اب مسلمان ہم سے پوچھتے ہیں کہاں کہاں بچیں گے آپ, بات تو یہ بھی صحیح, لیکن یہی ہے کہ ایمان اگر بچانا ہے بھائی تو لوگوں نے جان دے کر کے بھی ایمان بچایا, آپ تھوڑی سی کھانے پینے کی قربانی کر کے اپنا ایمان بچائیں. اچھا پھر یہ ہم مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا, آپ کو تو حرام کھانے سے بچانا چاہتے ہیں, اس لیے کہ جو چیز کھائی جائے وہ بدن کا جز بن جاتی, اور یہ حدیث شریف میں کہ جو حرام سے بدن بنے وہ جہنم میں جائے گا. ہم تو آپ کو بچانا چاہتے ہیں حرام کھانے سے, اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں, نہیں ایسا نہیں. تو اس لیے ان تمام چیزوں سے بچا جائے. تو یہ میں نے صحیح ترجمہ کیا بھائی, یہاں جو ہے وہ ایمان خطرے میں ہے اور پاکستان میں جان خطرے میں, کہ صبح بندہ نکلے تو پتہ ہی نہیں کہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. اب تجویز کر لو ایمان بچانا یا جان بچانا. ٹھیک, تو یہ ساری ہلاکتیں باہر کی جس میں لوگ لگے ہوئے ہیں, جس آدمی کو دیکھے بھائی باہر جانا ہے جس آدمی کو, اور اس قدر فدا ہے. ظاہر ہے میں نے بھی امریکہ کا ویزا لیا, میں نے اپنے طور پہ امریکہ کا وزٹ کیا مذہبی پروگرام. میں جب اسلام آباد لائن میں لگا ہوا تھا پاسپورٹ کی, حالانکہ تجدید تھی میرا تو 5 سال کا لگا ہوا تھا ویزا, اس کو بڑھانا, لوگ لائن میں لگے ہوئے تسبیح پھیر رہے ہیں, دعائیں پڑھ رہے ہیں, سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں کہ ویزا لگ جائے. اور جو جاننے والے تھے مجھے جاتا ہوا دیکھ کر مجھے ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں ذرا دعا کر دیں کہ لگ جائے. کتنے فید آئی. اچھا ویسے سب ہم امریکہ کے خلاف, دیکھیں جلوس نکل رہے ہیں جلسے ہو رہے ہیں لیکن سب کو امریکہ جانا ہے. تو یہ ہلاکتیں باہر کی بھائی, کوئی باہر کوئی جنت نہیں ہے. جی ہاں لوگ جو خوش فہمی میں ہیں نا کہ وہاں جانے کے بعد شاید جنت میں چلے جائیں گے, تو ایسا نہیں ہے. بڑی ہلاکتیں باہر کہ اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ پاکی ناپاکی کے مسائل جو مسلمانوں کے یہاں ہیں, باہر کسی مذہب میں بھی یہ مسائل آپ کو نہیں ملیں. اس سے آپ صرف یہ انداز لگائیے اسلام کیسا ہماگیر مذہب ہے, اس میں وسعت کتنی, کتنے مسائل ہیں اس میں, طہارت کے مسائل, وضو کے مسائل, پھر اس کے بعد دوسرے مسائل, وضو نہ ہو تو تیمم کا طریقہ اسے بھی ہم بیان کریں گے, اور غسل کرنے کے لیے پانی نہ ہو تو آپ غسل کا تیمم کریں, نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنی, تو اب وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ تیمم کیسے کیا جائے اور تیمم برخاست کیسے ہوتا, اس کو بھی ہم آئندہ بیان کریں. یہ ہم نے بتایا آپ کو کہ اگر ہاؤس بڑا ہو اور اس میں کوئی ہاتھ ڈال دیں تو وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا, ایک 100 گز کے حجم کے اعتبار سے جو پانی زیادہ ہے تو وہ اس وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہوگا. اگر کوئی وضو کرتے میں نادانی میں اس میں کلی کر لے یا پیر ڈال دے تو بھی اس سے وضو ہو جائے گا. اور اسی طرح بہتے ہوئے پانی, بہتا ہوا پانی آ رہا ہے, جیسے عموماً آپ کہیں جنگل میں سفر کریں, کھیتوں میں پانی جاتا تو ان کی نالیوں سے پانی آتا ہے کھیت میں ڈالنے کے لیے, یہ بہتا ہوا پانی, اس میں اگر کچھ لوگ ادھر بیٹھ جائیں کچھ لوگ ادھر بیٹھ جائیں اور وضو کرتے رہیں اور کوئی غلاظت بھی اگر اس میں بہہ کر کے آ رہی اور بہہ کر نکل گئی تب بھی وہ پانی پاک ہے, یہ بہتا ہوا پانی ہے یہ پاک, اس سے وضو کیا جا سکتا ہے. جیسے بارش ہو رہی چھتوں سے پانی ٹپک رہا ہے, عمر ہم نے دیکھا بھائی چھت سے پانی ٹپک رہا ہے کپڑوں پہ لگ جائے تو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں, کہ بھائی بارش میں چھت سے پانی آ رہا ہے وہ کپڑوں پر لگ گیا ہمارے, تو یہ جو بہتا ہوا پانی ہے یہ پاک. جیسے پانی روڈ پہ جمع ہو گیا اگر اس میں بدبو یا گٹر کا پانی نہ ہو, کوئی آدمی اس میں سے ہو کر کے آ جائے اور پھر یہاں پیر وغیرہ دھو کر کے نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی, تو یہ بہتا ہوا پانی جو ہے یہ ناپاک نہیں ہوتا. یہ چند مسائل ہم نے اس اعتبار سے بتائے کہ ہاؤس اگر ہے تو اس میں پانی کا استعمال جو ہے وہ پانی کو ناپاک نہیں کرے گا, اور وضو کرتے میں جو پانی اپنے بدن پہ لگ جائے وہ پاک ہے, کپڑا بھی پاک ہے اور وہ پانی بھی پاک ہے. اور اس کی تفصیل فتاوی رضویہ میں اعلیٰ فاضل بلی رحمۃ اللہ علیہ نے, جو قدیمی فتاوی رضویہ اس کی پہلی جلد میں اور جو جدید ہے اس کی دوسری یا تیسری جلد میں آپ کو مل جائیں گے, کوئی صاحب اگر اس کو ملاحظہ فرمانا چاہیں تو وہاں دیکھ سکتے ہیں. اور یہ کیا معاملہ چلا تھا شروع میں یاد کیجئے کہ نماز کی پہلی شرط طہارت اور دوسری شرط ستر عورت. نماز کی دوسری شرط ہے ستر عورت, بدن کا وہ حصہ ڈھکنا جس کا ڈھکنا فرض ہے, اور وہ کیا ہے, ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کی سفیدی تک یہ حصہ کھلا نہیں رہنا چاہیے. گھر میں بیٹھیں تب بھی یہ ڈھکا ہونا چاہیے اور نماز پڑھیں تب بھی ڈھکا ہونا چاہیے. اور اگر نماز میں ایک ران نظر آ جائے, جیسے تہبند دو قسم کے ہیں, ایک تو وہ ہے جو بیچ میں سے سلی ہوتی اور ایک وہ ہے جو بیچ میں سے سلی ہوئی نہیں ہوتی, اگر ہوا سے اڑ جائے اور ران چھلکنے لگ جائے تو ظاہر ہے کہ نماز نہیں ہوگی. فقہا نے 9 اعضاء لکھے ہیں مردوں کے, کہ 9 اعضاء جو ہیں یہ ستر عورت. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بڑے دلائل اس میں ایک کا اضافہ کیا, 8 فقہا نے لکھے, ایک عضو اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ 9 اعضاء ہیں جن کا چھپانا ضروری, اور خاتون کے 35 لکھے. کان بھی ستر عورت, کان اگر کھلا رہے تو بھی خاتون کی نماز نہیں, بال اگر چھلکنے لگ جائیں اتنا پتلا روپٹا ہے تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی. اور میں نے گزشتہ درس میں کہا تھا کہ ہماری یہاں میمنوں میں یہ بہت اچھا طریقہ, جا نماز میں کپڑے کو لپیٹ کے رکھ دیتے, جب نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو پورا کپڑا لپیٹ لیتے ہیں. جیسے آپ نے حاجیہ عمرے میں ایرانی خواتین کو دیکھا بہت بڑا کپڑا لپیٹتی, ایسا ایک کپڑا اپنے جا نماز کے ساتھ رکھ دیں تاکہ اس کو اوڑ کر کے نماز پڑھی جائے. کان, چہرہ, گردن, یہ ساری چیزیں ستر عورت, اور اس سے ان کو بھی عقل لینی چاہیے جو خواتین آدھے آستین کا کرتا یا قمیض یا فراق پہن کر نماز پڑھتی ہیں تو پورا ہاتھ کھلا ہوا, تو ان سارے اعضاء کا ڈھکا رہنا ضروری ہے, اور یہ نماز کی دوسری شرط ہے. مرد کا ناف سے لے کر نیچے گھٹنے کی سفیدی تک یہ ستر عورت, اور ہمارے امام امام ابو حنیفہ کے نزدیک ناف کا استثناء، یہ سترے عورت نہیں. اور ہمارے امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جب امام حسن کو دیکھتے تو بٹھاتے اور ان کے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر ان کی ناف کو چومتے اور فرماتے کہ جب تم چھوٹے تھے کھیلتے ہوتے تو میں دیکھتا کہ حضور علیہ السلام تمہیں گود میں بٹھا کر اور ناف چوما کرتے اور وہ بھی مکشوف کر دیتے. امام اعظم فرماتے اگر ناف ستر عورت میں شامل ہوتا تو امام حسن کبھی بھی اس کو مکشوف نہیں کرتے. یہ ہمارے امام اعظم کی دلیل. غرض یہ کہ ناف کا استثناء ہے، ناف سے لے کر نیچے گھٹنوں کی سفیدی تک یہ ستر عورت. جیسے عام طور پر دیکھا آج کل رواج ہے کہ لوگ چڈی پہن کر کے گھومتے ہیں، چڈی پہن کر پانی بھرتے ہیں تو رانے نظر آتی ہیں، یہ ستر عورت اس کو نظر نہیں آنا چاہیے. جیسے آپ دیکھیے کہ چبوتروں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو چڈیاں پہنے ہوئے ہیں. ایک آج کل نیا نکل گیا ہے چڈا، وہ گھٹنوں کو چھپا لیتا، کہتے ہیں مولانا آپ تو آپ مطمئن ہیں گھٹنے چھپ گئے، لیکن آپ وہ سجدہ جب کرے تو یہ دیکھیں پیچھے کے پوری رانیں جو ہیں یہ چھلکتی ہیں یا نہیں، تو ظاہر ہے وہ بھی کفایت نہیں کرے گا. تو ایک طریقے لوگوں نے نکال لیے بدن کو مختصر کرنے کے لباس کا. اچھا یہ عجیب مسئلہ، یہ تہذیب وہاں سے چل کر آئی ہمارے یہاں، تو وہ یہ ہے کہ مرد زیادہ سے زیادہ کپڑے پہنے اور عورت کم سے کم کپڑے پہنے. مرد جو ہے وہ بنیان بھی پہنے گا، شرٹ بھی پہنے گا، اس میں بڑ شرٹ بھی ہوگی اوپر، تھری پیس جس کو کہتے ہیں، اوپر کوٹ بھی ہوگا، ٹائی بھی ہوگی، وہ زیادہ زیادہ کپڑے پہنے، اور عورت جو ہے وہ کم سے کم کپڑے پہنے. یہ ایک رواج ہو گیا اور اس کو ہم نے بھی اپنانا شروع کر دیا، سمجھے صاحب. ہمارے یہاں تو لباسوں کے، یہ پاکستان ہوتے ہوئے لباسوں کے شو ہوتے ہیں، اللہ اکبر. یہ ہمیں راغب کرانے کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ کی خواتین بھی یہ کپڑے پہنیں. نمائشیں لگتی ہیں، جا کر کے دیکھیں آپ تو پتہ لگے گا 20-20 ہزار کا سوٹ. ارے 20 ہزار تو ایک غریب پورے مہینے گزارا کر لیتا ہے بھائی، دال روٹی کھا کر، تو ایک سوٹ مل رہا ہے 20 ہزار میں، اور وہ بھی شریعت کے تقاضے پورے نہیں کرتا. یہ ساری چیزیں ہم میں پنپتی جا رہی ہیں، جنم لیتی جا رہی ہیں، ان سب سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ تو تھا جناب ستر عورت، یہ تیسری شرط ہے. چوتھی شرط نماز کی ہے استقبال قبلہ، کہ جب بھی آدمی نماز پڑھے تو قبلے کی طرف اس کا منہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم آسانی سے سمجھاتے ہیں، اس کی کچھ باریکیاں. چوتھی شرط ہے استقبال قبلہ، جب بھی نماز کا وقت ہو تو آپ قبلے کی طرف منہ کریں. ایک فرقہ آ گیا نا پرویزی، وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ، تو آپ جدھر جائیں منہ کر کے نماز پڑھ لیں. بھائی یہ جو مسئلہ ہے اس میں بھی بہت کلام ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر. اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ شاہد و موجود ہے. حاضر و ناظر نہیں کہتے اس کو، حاضر کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی جسم اور جسمانی اکتساب سامنے موجود، اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک. تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ علم و قدرت سے ہر جگہ شاہد و موجود ہے. تو کہیں بھی منہ کر کے نماز پڑھ لیں آپ تو ایسا نہیں ہے. یہ ایک مختصر مسجد ہے ہماری، آپ پریکٹیکل دیکھ لیں. اگر میں آپ سے کہوں بھئی یہ ظہر کی نماز ہے، آپ کا جدھر جی چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لیں، آپ دیکھیے کوئی ادھر ٹکرائے گا، کوئی ادھر ٹکرائے گا. یہ ایک مختصر حال میں نماز نہیں ہو سکتی، جدھر بھی منہ چاہے آپ کریں. تو آپ دیکھیے کیسا نظم رکھا ہے اللہ اس کے رسول، ایک طرف سب کا منہ ہو، ٹھیک. اور دوسرا دیکھیے مسلمانوں کی شان، کہ پرویز یہ بھی کہتا تھا کہ جسے عربی نہیں آتی وہ اردو میں نماز پڑھ لے. یہ تماشے دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے. ابھی تو ابتدائی شہر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. کہتے ہیں نماز اردو میں بھی ہو سکتی، اور اسلام نے یکسانیت دیکھی ہے کہ جب مسلمان نماز پڑھنے پڑا ہوگا پوری دنیا میں، سب کا رخ قبلے کی طرف ہوگا اور سب کی زبان ایک ہوگی. کیسی یکسانیت ہے اسلام، سب کا منہ قبلے کی طرف ہوگا اور سب کی زبان عربی ہو. یہ تو اسلامی ایک شعار، کہ اسلام کی ایک انفرادیت کہ سب عربی میں نماز پڑھتے ہوں گے اور سب قبلے کی جانب ہوں. اچھا اب آئیے قبلے کی جانب کا کیا مطلب ہے. یہ جو مغربی سمت ہے ہماری پوری، ہمارے لیے پوری سمت جو ہے یہ قبلہ. ہم اس میں نہیں دیکھیں کہ بالکل قبلہ نشانے پر ہو تو پڑھیں گے، ہم اس کا طریقہ یوں ہے، اس کو میں آپ کو اردو میں سمجھاتا ہوں.
کالج کے لڑکے جو جغرافیہ یا عربیات پڑھیں تو معلوم ہوگا آپ اس کو،
یہ کہ یہاں نشان لگائیے اور اس کو کر دیں 90 درجے، ایک قائمہ اس کا قائم کیجئے 45 درجے، یہ بیچ میں، ادھر 45 اور ادھر سے لے کر ادھر 45. اب کوئی آدمی اگر مسلح بچھائے تو وہ اگر یہاں تک بھی اگر وہ چلا جائے 45 درجے کے اندر، تب بھی اس کی نماز فاسد نہیں ہے، نماز ہو جائے. ہاں 45 درجے سے تجاوز کر گیا اب نماز فاسد ہو جائے. یہ پوری جو سمت ہے مغرب کی، یہ ہمارا قبلہ. اب آپ دیکھیے ہم یہاں کھڑے، ایک صاحب اس کونے پہ، ظاہر ہے وہ ادھر جھک رہے ہیں، جو اس کونے پہ ادھر جھک رہے ہیں، یہ پوری سمت ہماری قبلہ. اور کہیں ہم گھر میں نماز پڑھیں تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، کبھی نماز پڑھنے کا ہو تو کہتے ہیں بھائی ذرا مصلی ادھر بھی شاہی، قبلہ ٹیڑھا. ارے قبلہ ٹیڑھا نہیں، گھر ہمارا ٹیڑھا ہے بھائی. کہتے ہیں قبلہ ادھر ٹیڑھا ہے، ذرا ادھر ٹیڑھا کر کے مصلی بچھائیے. قبلہ کہاں ٹیڑھا ہے بھائی، گھر ٹیڑھا ہے اصل میں ہمارا. تو اگر وہ مصلی 45 درجے کے اندر بھی ہے تو نماز فاسد نہیں. فتاوی رضویہ میں آپ دیکھیں تحقیق، اعلی حضرت لکھا کہ بہت سی بمبئی کی مساجد جو ہیں وہ 4 درجے یا 5 درجے 8 درجے قبلے سے تجاوز ہے ان کا، لیکن چونکہ 45 کے اندر ہے اس لیے نماز ہو جائے گی. ڈیلاس میں ایک مسجد ہم نے قائم کی، مدینہ مسجد، بہت عالیشان مسجد. کسی نے انٹرنیٹ پہ دیکھ کر کے فون کیا مسجد کے آرگنائزیشن کو کہ آپ کی مسجد 18 درجے قبلے سے ہٹی ہوئی. اب جب ہم گئے تو وہاں انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ آیا ہے انٹرنیٹ پہ کسی نے دیکھ کر. ہم نے کہا آپ ایسا کریں کہ آپ کسی انجینئر کو بلائیں، ایکسپرٹ، کہ وہ ناپے کہ یہ قبلے سے کتنی تجاوز کر گئی. پھر انجینئر کو بلایا تو اس نے ناپ کر کہا کہ یہ 8 درجے قبلے سے تجاوز کر گئی. ہم نے کہا 8 درجے میں تو نماز ہو جائے، لاکھوں ڈالر خراب کیے جائیں کہ اس کا قبلہ تبدیل کیا جائے. یہ امریکہ میں آج سے 15 سال پہلے یہ مسئلہ اٹھا کہ جس قبلے کی طرف وہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ صحیح نہیں، قبلہ جو ہے دہنی جانب. اب جو نمازیں حال میں ہوتی تھیں انہوں نے تو انہوں مصلے کو ٹیڑھا کر لیا، چلیے بھائی ادھر نہیں تو ادھر پڑھ لیں. لیکن جو پختہ مسجدیں ہیں امریکہ میں وہ کم ہیں، جو بنیاد ہی سے مسجد ہیں ان کو کیسے راستے پہ لگایا جائے، بڑا مشکل کام. مصلے لوگوں نے گھما لیے. آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ جامعہ اظہر جب یہ مسئلہ گیا انہوں نے جو فتویٰ دیا تو وہ فتویٰ بھی غلط تھا کہ جدھر انہوں نے قبلہ بتایا ادھر قبلہ نہیں تھا. اب کیا ہوا کہ تعجب ہوگا آپ کو یہ سن کر، لیکن میرے پاس تو چھپی ہوئی دستاویز موجود ہیں، کبھی بھی آپ میرے حجرے میں آن کر کے کتاب دیکھ سکتے ہیں. پھر کیا ہوا کہ امریکہ والوں نے بریلی شریف رجوع کیا. ایک مسئلہ جو اعلیٰ حضرت کے وصال کے 80 برس کے بعد اٹھنے والا تھا کہ بھئی یہ قبلہ درست نہیں، اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھ کر پہلے سے الماری میں رکھ دیا کہ امریکہ کا قبلہ کتنے درجے پر، تو اس کا نام رہا کشف العلہ فی سمت القبلہ. جو ارضیات کا ماہر ہے وہ اگر اس کتاب کو پڑھے تو اس میں 11 قاعدے ایسے لکھے ہیں اعلیٰ حضرت نے کہ دنیا کے کسی بھی جگہ رہ کر آدمی قبلہ معلوم کر سکتا ہے کہ قبلہ کہاں. جو ارضیات کا طالب علم ہے وہ اس کتاب کو پڑھ کر اور یہ معلوم کر سکتا ہے کہ قبلہ کہاں. جب یہ رسالہ ملا تو حسن اتفاق کہیے کہ پورا نہیں تھا، اتنا پرانا تھا، کہیں کہیں سے دیمک نے یا کیڑوں نے چاٹ لیا تھا. اب وہ پورا نہیں، اس علم کے ماہرین کو تلاش کیا گیا ہندوستان میں. اس علم کے ایک ماہر ہیں ابھی بھی اجودیہ میں، خواجہ مظفر حسین صاحب، ان سے اور ان کے شاگردوں سے رجوع کیا تو لوگوں نے کہا کہ بھی اس رسالے کو تلاش کیا جائے. کیسے تلاش کیا جائے؟ تو جو پرانے بزرگ تھے انہوں نے کہا جب اعلیٰ حضرت یہ کوئی کتاب لکھتے تو جبل پور کے ایک مولانا تھے عبد السلام جبل پوری، ان کو ایک نسخہ ضرور بھیجا کرتے تھے تو شاید جبل پور کے کتب خانے میں مل جائے. تو پھر وہ تلاش کیا گیا جبل پور کے کتب خانے میں تو وہ رسالہ مل گیا. پھر ان کے ماہرین کو دکھا کر کے اس کو دوبارہ ترتیب دے کر کہ غروب آفتاب میں یا طلوع آفتاب میں اتنا فاصلہ ہو، اتنے منٹ ہوں، تو کتنے میل کا فرق پڑتا ہے، وہ سارے قاعدے اس میں نقل کر دیے گئے، اور وہ پہلے تو قلمی تھا لیکن اب وہ چھپ گیا، وہ چھپا ہوا رسالہ کشف الاِلہ فی سمت القبلہ وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور اس میں جو اعلیٰ حضرت نے قبلے کی سمت کے جو مسائل لکھے ہیں، اس فن کا پڑھنے والا تو دیکھ کر دنگ ہو جائے، یہ آدمی تو اپنے فن کا امام معلوم ہوتا، اور بڑی چیزیں باریکیاں اس میں لکھیں اعلیٰ حضرت نے۔ فرمایا کہ عرب کا ایک نقشہ بتایا کہ عدن ایک جگہ، عدن میں ایک جگہ ایسی ہے کہ ذرا سا وہاں سے تجاوز کر جائیں تو قبلہ 45 درجے بدل جائے گا، اور بڑے بڑے محقق نام لکھے کہ یہ ان سے بھی رہ گیا، ان سے بھی رہ گیا، ان سے بھی رہ گیا، لیکن میں نے اس کو قلم بند کر دیا۔ وہ کتاب پڑھیں آپ تو اندازہ ہوگا آپ کو کہ کیسے محقق تھے اپنے وقت کے امام۔ تو 11 قاعدے اس میں ایسے نکل کے امام اہل سنت نے کہ کوئی بھی اس فن کا جاننے والا دنیا کے کسی حصے میں ہو، وہ اس کو دیکھ کر کے قبلہ معلوم کر سکتا ہے کہ قبلہ کس طرف۔ اب لوگ جہاز میں سفر کرنے والے پریشان، کہتے ہیں پتہ نہیں لگتا قبلہ کہاں۔ جتنی اسلامی ملکوں کی فلائٹ ہے اس میں تو آپ دیکھیں کہ وہ باضابطہ آ جاتا اسکرین پر کہ قبلہ ادھر۔ دیکھو آپ نے جتنی یہ ایمریٹ ہے یا گلف ہے سعودی ہے، اس میں وہ بتا دیتے ہیں کہ قبلہ کہاں، تو اس طرح منہ کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ جو عمرہ کرنے والے ہیں پریشان ہیں، بھائی عمرہ کرنے جاتے ہیں تو نماز کیسے پڑھیں؟ ارے بھائی جائی ادھر رہے عمرہ کرنے کے لیے، ادھر ہی منہ کر کے پڑھ، بھائی قبلے کی طرف ہی تو جا رہے ہو نا، تو قبلہ ادھر ہی جدھر آپ جا رہے ہیں، ادھر منہ کر کے پڑھیں۔ کہا تھا واپسی میں کیا کریں، واپسی میں اس کا عکس، یعنی آپ دوسری طرف مصلی بچھا لیں، آئے رہے نا سعودی عرب سے تو قبلہ تو ادھر ہی، آپ ادھر بچھائیں۔ تو پریشان ہوتے ہیں لوگ عمرہ کرنے والے، جی پتہ نہیں لگتا قبلہ کہاں ہے، بھائی آپ کو تو سعودی آپ سعودی عرب سے آ رہے ہیں تو آئے رہے ہیں قبلے کی طرف سے، دم مصلی کرو اس طرف کر دیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دلی خواہش تھی کہ میرا قبلہ جو ہے قبلہ ابراہیم ہی ہو جائے، جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے۔ مختلف تحقیقیں کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے کئی مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں، اور اس میں پھر جب تحقیق کی دنیا میں جائیں پتہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس تھا۔ تو اب روایتیں ملتی ہیں کہ حضور مکہ میں جب نماز پڑھتے تو بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، اس میں اہل تحقیق حضرات نے یہ کہا اصل میں حضور کا چہرہ تو کعبے کی طرف ہوتا مگر رخ بیت المقدس کی طرف ہوتا۔ تو اب کیا ہوا، حضور علیہ السلام مدینہ شریف میں 4 رکعت والی نماز پڑھا رہے، عصر تھی یا ظہر جس کو کہتے ہیں مسجد قبلتین، جو بھی عمرہ کرنے والے حضرات انہوں نے زیارت کی ہوگی وہاں جا کر، تو عین نماز میں حضور کو خیال آیا کہ تحویل قبلہ ہو جائے۔ اب آسمان پر چہرہ اٹھا کر جبریل امین کا انتظار کر رہے ہیں کب آیت نازل ہونے والی تحویل قبلہ کی۔ اب کیا ہوا کہ جبریل امین آئے، آنے کے بعد یہ آیت لے کر کیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے محبوب اپنے چہرے کو ادھر کر لو جدھر تم راضی۔ مقام مصطفیٰ دیکھی کیا، اپنے چہرے کو ادھر کر لو جدھر تم راضی۔ اب وہاں دشواری آپ جائیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا، ایک بورڈ لگا دیا انہوں نے کافی زبانوں میں، اس کا ترجمہ بھی کر دیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں تحویل قبلہ ہوئی۔ تو اب قبلہ کس طرف تھا، اب یہ قبلہ یوں ہے تو بیت المقدس جو ہے وہ ادھر تھا اور قبلہ تھا پیچھے۔ اب حضور نے کیسے رخ موڑا، نمازیوں کے بیچ میں سے نکل کر حضور اس طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے، جب ہی تو درست ہوگا نا تحویل قبلہ، خالی صف میں کھڑے ہو کر کے تو ممکن نہیں، اس لیے کہ بالکل برعکس ہے بیت المقدس اور قبلہ ابراہیم۔ جب حضور ادھر منہ کر کے کھڑے ہوئے تو سب سے سمجھنے کی اور کمال کی بات یہ، تمام صحابہ کرام نے رخ ادھر کر لیا جدھر حضور کا رخ تھا، حالانکہ یہ بات ایک خلاف معمول تھی، کچھ تو صحابہ رک جاتے کہ دیکھیں حضور سے بعد میں پوچھیں گے کہ یہ اچانک ہوا کیا، لیکن سب اسی طرف رخ کر لیا جہاں حضور علیہ السلام کا رخ تھا۔ کوئی ایک نے بھی ایسا نہیں کیا کہ انتظار کیا، صحابہ کرام جانتے تھے کہ حق ادھر ہی ہے جدھر حضور علیہ السلام، سب نے رخ ادھر کر لیا جدھر حضور علیہ السلام کا رخ تھا۔ چلیے اب تحویل قبلہ ہونے کے بعد اب دنیا میں یہ قانون بن گیا اللہ تعالیٰ کا، چاہے سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، پانی میں ہوں، بر میں ہوں، بھر میں ہوں، کہیں بھی ہوں تو آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اس میں بھی چند معاملات ہیں. گھر میں آپ نماز پڑھیں تو میں نے بتایا نا پوری مغرب کی سم جو ہے یہ قبلہ، لیکن اگر خاص حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا چہرہ بالکل قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ہے نا، یا پیشانی کا کوئی حصہ قبلے کی طرف ہو. یہاں وہ پوری سمت قبلہ نہیں ہوگی. ہاں اگر آپ جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو پوری سمت قبلہ ہوگی، لیکن حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سیدھے قبلے کے سامنے نماز پڑھنی ہوگی، اور اس سے انحراف کریں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی. اب چند فقہی مسائل جس کی ضرورت پڑتی ہے وہ دیکھ لیجیے. عموماً سفر میں بڑی پریشانی ہوتی ہے قبلہ کہاں، یا تو کسی سے پوچھ لیں آپ، کوئی مسلمان مل جائے بھائی قبلہ کہاں ہے. ہمارے یہاں تو یہ سہولت ہے آپ ریل میں اگر سفر کریں تو بیچ میں جتنی آبادیاں آتی ہیں الحمدللہ اتنی مسجدیں آتی ہیں آبادی میں کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ قبلہ کدھر. لیکن انڈیا میں اگر آپ سفر کریں تو بہت پریشانی ہوگی آپ کو اسٹیشن پہ اترنے کے بعد کہ قبلہ کہاں. کوئی مسلمان مل جائے تو اس سے پوچھ لیں، وہ بتا دے تو فبحہ، ورنہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی سہولت ہمارے لیے کی ہے. اب جب قبلہ معلوم نہ ہوا، آپ جنگل میں ہوں، سفر میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو قبلہ بنا دیا. اس کو کہتے ہیں ہماری فقہ زبان میں تحری. آپ دل کے ارادے کو گانٹھ لیں کہ قبلہ ادھر ہوگا. جدھر آپ کا دل کا ارادہ کہے کہ قبلہ ادھر ہوگا اسی طرح رخ کر کے نماز پڑھ لیں، نماز نہیں چھوڑیں گے آپ. اچھا اب نماز پڑھ لی، بعد میں کسی نے بتایا کہ صوفی صاحب قبلہ تو ادھر نہیں، ادھر ہے قبلہ، اب کیا نماز لوٹائیں گے؟ تو فقہ نے لکھا نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں، نماز ہو جائے گی. تو دیکھیے اب دل کے ارادے کو قبلہ بنا دیا کہ جدھر آپ کا ذہن ٹھکے ادھر آپ منہ کر کے نماز پڑھ لیں. یہ سہولت دی اللہ اس کے رسول. تو یہ تھی نماز کی ایک شرط، استقبال قبلہ. اچھا جہاں بھی ہوں گے آپ تو استقبال قبلہ ضروری ہے، طہارت، ستر عورت اور استقبال قبلہ. اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دینا، فائدے سے خالی ہے، مجھے پرچی مل گئی ہے کہ ابھی سوا گھنٹہ ہو گیا ہے، مجھے یہ خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ حاضری ہماری کم ہو جائے. مولانا شروع ہوتے ہیں تو کم کرنے کا نام ہی نہیں لیتے. ہاں یہ بھی ڈر لگتا ہے مجھے کہ بعد مختصر ہو جائے تو اچھی ہے، لیکن وہ مشکل یہ ہے کہ کوئی مسئلہ جب نکل جائے تو مختصر ہوتا نہیں، یہ ایک پریشانی، یہ میری کمزوری سمجھ لیں آپ اس. اچھا اب اس میں اور ہے، جب آپ نے دیکھا کہ نماز سے استقبال قبلہ ہے، اس کا احترام بھی بہت ضروری ہے. قبلے کی طرف پیر کر کے سونا منع، بلکہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جیسے یہ نشست ہے، ایک ضرورت ہے کہ امام جب خطبہ پڑھتا ہے تو اپنی پیٹھ قبلے کی طرف کرتا، اس لیے کہ سنت سے ثابت یہی. کوئی دفتری معاملات میں آپ دیکھیں کہ جب بنے یا مکان آپ کا بنے تو اس کا خاص خیال رکھیں کہ بیت الخلاء، پیشاب خانہ قبلے کی طرف رخ کر کے نہ ہو. ایک مرتب یہاں بہت بڑا ہوٹل بنا اور اس کا رخ جو تھا وہ قبلے کی طرف تھا. ایک صحافی یہاں آن کر کے ٹھہرا، غالباً وہ تھا اردو ڈائجسٹ کا، کیا نام ہے اس کا، اردو ڈائجسٹ، الطاف حسین قریشی. اس نے بہت بڑا کالم لکھا کہ یہ دیکھیے یہ مسلمانوں کا حال، کہ اس نے بیت الخلاء قبلے کی طرف منہ کر کے بنایا تو اس کو توڑنا پڑا. پھر وہ کیونکہ صحافی بڑا با اثر تھا، اس نے اتنا بدنام کر دیا کہ ان کو توڑنا پڑا وہ. اور یہ کہا کہ کوئی دفتر میں نشست ہو تو نشست بھی اپنی ایسی رکھیں جو قبلے کی طرف پش کر کے نہیں، الگ دفتری کام انجام دینے پورا دن آپ کو بیٹھنا پڑے گا یا نہیں. اور اگر کوئی نشست قبلے کی طرف مستقل کر کے بیٹھے، فرما خطرہ ہے کہ وہ آدمی اندھا ہو جائے. اس لیے ہر جگہ قبلے کا احترام ضروری ہے. یہاں تک کہ صحاح ستہ میں یہ حدیث ہے، ایک صاحب جو لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، صحابہ نے دیکھا کہ انہوں نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، حضور نے منع فرما دیا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے. جب وہ نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے منع کر دیا. وہ حضور کے دربار میں آئے، حضور کیا آپ نے میرے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کر دیا؟ فرمایا ہاں، مجھے اطلاع یہ ملی تھی کہ تم نے قبلے کی جانب منہ کر کے تھوکا. تو ظاہر ہے کہ جان کر تو نہیں تھوکا ہوگا، بھولے سے تھوکا. تو قبلے کی طرف تھوکنے سے بھی پرہیز کیا جائے. اور یہ زیادہ کب ہوتا ہے؟ روزے میں. روزہ ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھوک نگل لیا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, ایسا نہیں. یہ قدرتی معاملات ہیں, یہ جو پیدا ہوتا ہے تھوک, اس کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو بار بار آدمی تھوکتا, بلکہ اگر آپ فقہی کتابیں دیکھیں تو زیادہ تھوکنے کو علماء نے مکروہ لکھا, روزوں میں زیادہ تھوکنا جو ہے یہ منع. تو قبلے کا احترام مسلمان پہ ہر وقت ضروری, جب سوئیں تب بھی یہ یاد رہے کہ قبلے کی طرف پیر نہ کیے جائیں. اور سونے کا طریقہ کیا ہے کہ پیر ادھر کیے جائیں, سر ادھر کیا جائے, اور اپنے ہاتھ کو سرہانے رکھ کے قبلے کی جانب منہ کیا جائے. صحیح طریقہ یہ. اور اگر کوئی مریض ہے تو مریض کی چارپائی کے لیے کہا گیا نا قبلے کی طرف کر دیں. تو اب قبلے کی طرف مریض کب ہوگا؟ جب کہ اس کے پیر قبلے کی طرف کیے جائیں, تبھی اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا. لیکن ہم نے جب تحقیق کی تو محققین نے یہ لکھا, اگر مریض کا چہرہ قبلے کی طرف کیا جائے اور اس کے پاؤں قبلے کی طرف کیے جائیں تبھی تو چہرہ قبلے کی طرف ہوگا. تو مریض کو چاہیے کہ وہ اپنے پیروں کو سمیٹ لے. جب قبلے کی طرف اس کو کیا جائے تو مریض اپنے پیروں کو سمیٹ لے تو منہ اس کا قبلے کی طرف ہو جائے گا. اور اس طریقے سے لیٹے ہوئے نماز پڑھ لے, اگر وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھنے پر قدرت نہیں رکھتا. تو ایسے موقع پر بھی قبلے کا احترام جو ہے وہ ضروری ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت وقت ہو گیا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الہی جو کچھ کہا گیا مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. آپ تمام حضرات سے دوبارہ گزارش ہے کہ آپ میری صحت کے لیے دعا فرمائیں تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے.